الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو کوئی ایسا کرے گا تو وہی خسارے میں ہوگا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد معزز اور محترم سامعین آج کے درس قرآن کا موضوع ہے خسران مبین اور یہ درس قرآن گزشتہ درس ہی کا تسلسل ہے اس موضوع پر گزشتہ نشست میں ہم نے قرآن مجید سے جن چیزوں کا مطالعہ کیا تھا اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ فلاح اور خسران قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم اصطلاح ہے اور فلاح کے معنی کامیابی خوشحالی بقا اور نجات اور فتح مندی یا کوشش میں کامیاب ہونا ہے اور قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں جو خسران کی اصطلاح ہے اس کے معنی ہیں گھاٹا نقصان گمراہ ہونا ہلاک ہونا تباہ و برباد ہو جانا اور اعمال کا عکارت ہو جانا اور خسارہ بھی جو آخرت کا خسارہ ہے قرآن اسی کو حقیقی خسارہ قرار دیتا ہے دنیا میں انسان کو اگر کسی قسم کا بھی کوئی خسارہ ہو تو اس کے ازالے کی کچھ صورتیں ممکن ہوتی ہیں لیکن آخرت کے خسارے کے ازالے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی اور آخرت کے خسارے سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی آخرت میں اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو کر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے تو یہ آخرت کا خسارہ ہے۔ قرآن مجید نے کن لوگوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ ان میں سے جن چیزوں کا ہم نے گزشتہ درس میں مطالعہ کیا تھا ان کا ایک مختصر خلاصہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو شیاطین نے گمراہ کر کے باطل نظریات اور خواہشات نفس کے پیچھے لگا دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑ اور فساد پیدا کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ اس طرح بدعیدی اور قطع رحمی کرنے والے اور زمین میں فساد برپا کرنے والے خسارے میں ہیں۔ اسلام کے سوا کسی اور دین اور مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے والے خسارے میں ہیں۔ کتاب اللہ کے حقوق ادا نہ کرنے والے اور مقصد حیات سے غافل لوگ خسارے میں ہیں۔ آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دوڑنے والے لوگ خسارے میں ہیں۔ اس طرح مفاد پرست یا موقع پرست منافقین خسارے میں ہیں۔ حزب الشیطان والے خسارے میں ہیں۔ اور قیامت کے دن جن لوگوں کی نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے برائیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اہل و عیال کی تعلیم و تربیت سے غافل لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خسارے میں ہیں۔ سورۃ زمر کی آیت ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ کہو کہ بے شک حقیقی خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن نقصان سے دوچار کر دیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا نقصان میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس خسارے میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ بھی اور ان کے اہل و عیال بھی آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نعمت ایمان سے خود بھی محروم ہیں اور کفر اور شرک کے اندر لت پت زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی اسی راستے پہ چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ اسی طرح منافقین جن کا اپنا طرز عمل منافقانہ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی اولادیں بھی اسی طریقے سے نفاق کے اندر مبتلا ہوں تو یہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتباہ کیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی اگر دین اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت نہ کریں گے اور ان کے عادات اور اطوار اور ان کے اخلاق اور ان کے سیرت کو سنوارنے کی کوشش نہ کریں گے، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو یقیناً وہ بھی خسارے کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ جیسے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر لیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر لیں۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا یعنی مار اور اولاد میں سے کسی کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے احکامات سے منحرف ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہ بھی خسارے والوں میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایمان کا دعوے دار ہو۔ اور یہاں تو ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، مال اور اولاد انسان کی آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے امتحان کے دو پرچے ہیں یہ، اور اس آزمائش میں وہی لوگ پورے اترتے ہیں جو مال کو حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہوئے بھی ان مقامات پہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اور اہل و عیال کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیتے ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لیکن جو لوگ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں، رزق کمانے کے معاملے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کوئی پرہیز نہیں کرتے، اور اسی طرح ان کے اہل و عیال کے جو بیجا مطالبات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ دن اور رات دوڑتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مال بھی اور ان کے اہل و عیال بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں، اور نتیجے کے طور پر یہ آخرت میں خسارے اور گاٹے میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قرآن مجید میں جا بجا اس سے خبردار کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اس خسارے سے بچنے کی فکر کرو۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی پکڑ اور اس کے گرفت اور اس کے عذاب سے انہیں خبردار کرو، انہیں ہوشیار کرو، تاکہ وہ اس بات کی فکر کریں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ تو بھائی اور بزرگو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس آخرت کے خسارے سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اپنی تعلیم و تربیت اور اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کی ہدایات کے مطابق کریں، اپنے گھروں کے ماحول کو درست رکھیں، اور اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں گھروں سے باہر جب ان کی تعلیم کا معاملہ ہو تو ان تعلیمی اداروں کا انتخاب کریں جہاں وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق اور ان کے سیرت و کردار جو ہیں ان کے اوپر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اسی طرح جب اس مرحلے سے آگے جاتے ہیں اور بچوں کے رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولت اور عہدے اور منصب کے بجائے ہم بچوں کی نسبت وہاں قائم کریں جہاں ان کے دین اور ایمان کی اور عقیدے کی اور جو تعلیم و تربیت ان کی کی گئی ہے اس کے مطابق ان کے دین کی حفاظت ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے معاملے میں یہ ہدایت دی ہے کہ خصوصی طور پر اس میں دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دینا چاہیے۔ لیکن آج جس طریقے سے دنیا کی طرف دوڑنے کی انسان جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے دنیا کے مزوں کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، اس میں ان چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، اور ساتھ ہی سورہ تغابن کے اندر تو ایک لرزا دینے والی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں عدوا لکم تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے ہوشیار رہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو یہ ہے کہ مکے سے جب کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے تو بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے اہل و عیال، جن کے بیوی بچے، جن کی بیگمات یا ان کی لاڈلی اولاد ان کے راستے میں ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں اور ان کی وجہ سے وہ ہجرت نہ کر سکے، اور جب وہ تاخیر سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آ گئے تھے انہوں نے قرآن مجید کافی پڑھ لیا، انہوں نے دین کی تعلیمات کافی حاصل کر لی اور اب وہ ان سے کافی دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو انہیں اس پر سخت رنج اور ملال ہوا اور انہوں نے اپنی اولادوں اور اپنے اہل و عیال سے اس کا انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ اگر ان سے درگزر کر لیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن جہاں جو انتباہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویوں اور تمہاری بعض اولادیں عدو لکم تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے ہوشیار رہنا۔ اگر جیسا میں نے آپ سے عرض کیا بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر صحیح توجہ نہ ہو تو پھر بعض بیگمات یا بعض لاڈلی اولادیں جو ہیں ان کی طرف سے ایسے ایسے مطالبات سامنے آتے ہیں کہ لوگ ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے اور ان کی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ آزاد خیال ہو جاتے ہیں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں، والدین خود صوم و صلات کے پابند ہیں لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت پہ اس طرح توجہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی اولادوں کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر پہ بیٹھا دیتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ وہاں اپنے اخلاق کو اور اپنے سیرت و کردار کو خراب کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں، ان کی مصروفیات اور مشغولیات کیا ہیں، ان کی دوستیوں اور تعلقات کیسے لوگوں سے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں سے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، ان کے آنے جانے کے اوقات کیا ہیں، ان چیزوں کی لوگ پرواہ نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ ان والدین کو پھر یہ نظر آتا ہے کہ اب ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنے دین و ایمان کو قربان کرنا پڑے گا، تو پھر وہ اس کی قربانی دے دیتے ہیں۔ اس جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے عمل اور کردار سے اپنی اولادوں اور اپنے اہل و عیال کے سامنے اسلام کا ایک ماڈل اور ایک نمونہ پیش کریں، پھر اپنے گھروں کو اس دور میں شیطانی آلات سے پاک رکھنے کی حتی المقدور کوشش کریں، اور اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت سے کبھی بھی ہم غافل نہ ہوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ 12-14 سال سے لے کر 22-25 سال تک کی یہ عمر جو ہوتی ہے، اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے وجود کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر شیطانی ماحول یا شیطان کے جو پھیلائے ہوئے اس وقت جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے اگر ان کو تحریک بھی ساتھ ملتی رہے تو پھر ان کے بگاڑ اور فساد کے راستے پر چلنے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس بات کی طرف پوری توجہ دینا چاہیے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو آخرت کے خسارے سے اور دوزخ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو تو ہمیں اپنی اولادوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بس دیندار لوگوں سے بھی یہ سنا گیا ہے کہ جی ہم تو بچوں کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے سختی نہ کریں آپ، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ اس میں سختی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں وہ نماز نہ پڑھیں تو اب ان کو جو ہے وہ تادیبی طور پر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے کم کا ہو بچہ، 7 سال تک پہنچنے سے پہلے اس کو نماز پوری طرح سکھا دی جائے، پڑھا دی جائے، تبھی وہ 7 سال کا ہوگا تو نماز پڑھ سکے گا۔ اور 10 سال کے اگر بچے کو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اس کو سزا دینی چاہیے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس سے بچوں کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم حکیم نہیں ہیں، دانا نہیں ہیں، اور اللہ اور رسول کی جو تعلیمات ہیں ان سے انحراف کر کے پھر اس کے بعد جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کے اعداد اور اتوار کا مشاہدہ کرتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں، ان کی دوستیوں اور تعلقات اور ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا رہن سہن اور ان کے معاملات اور ہر چیز جو ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے انحراف نہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے گناہوں کو معاف نہ کریں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی نظر رحمت سے محروم رہیں، تو وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم پر اپنا فضل نہ فرمائے اور تمہیں اپنی نظر رحمت سے نہ نوازے تو تم خسارے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے، ہماری غلطیوں سے درگزر نہ فرمائے، تو انسان جو ہے وہ خسارے اور گھاٹے میں پڑ سکتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الخطائین التوابون، توبہ کرنے والے جو خطا کار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، اللہ سے بخشش ہی طلب نہ کریں، اور گناہوں کے اندر اس طرح لت پت ہوں کہ انہیں احساس ہی نہ ہو کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہلاکت اور بربادی کے راستے کے اوپر چلتے رہیں، مثلا شرک اور بدعات اور خرافات کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوں، اور اسی طرح سے شاعر اسلام کا یا دینی تعلیمات کا جو ہے وہ خدا نخواستہ مذاق اڑائیں، ظلم اور زیادتیاں کریں، والدین کو ایذائیں دیں، اور پھر ان کو توبہ کی بھی توفیق نہ ہو، تو یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائیں تو یہ خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعض دعاؤں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ اوپر زیادتی کر لی ہے، اب اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر نظر رحمت نہ کرے گا، ہم سے درگزر نہ کرے گا، تو ہم خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے معافی ہی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، توبہ ہی نہیں کرتے، وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کن لوگوں پہ نظر رحمت نہیں کرتا جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، معافی ہی نہیں مانگتے؟ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم نے جو ہے وہ سامری نے بچڑا بنایا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہماری خطاؤں سے درگزر نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم خسارے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے یا ان کی بدامالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے وہ معافی کے لائق نہیں ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کی ان کو سزا دے گا، یہ لوگ خسارے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں۔ اسی طرح جو لوگ شرک کرنے والے ہیں وہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے پہلے مخاطب ہیں, آپ کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی کسی کے کتنے اچھے اعمال کیوں نہ ہوں اور کسی بلند سے بلند مرتبے پہ وہ انسان فائز کیوں نہ ہو, شرک ایسا گناہ اور شرک ایسا جرم ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ, الگ اس کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن ہماری تعلیم و تربیت کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بھی خدا نخواستہ اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ اکارت جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے, ولا تکونن من الخاسرین, اور تم بھی خسارے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے اندر ثابت کرنا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو الوہیت کے مقام سے نیچے لے آنا, اللہ کی ذات و صفات میں, اس کے حقوق و اختیارات میں اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا, ظالموں کے لیے آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون, جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ظلم سے بچا لیا, شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے حقوق و اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرایا, اولئک لہم الامن, ان لوگوں کو آخرت میں امن نصیب ہوگا, وہم مہتدون, اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچا لیں اور توحید کے راستے پہ اور عقیدہ توحید پہ قائم رہیں, ان کا عمل بھی اور ان کا عقیدہ بھی توحید کے تقاضوں کے مطابق ہو, تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان سے بچ سکتے ہیں. آج کے دور کے شرک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی بعض ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر صاف طور پر شرکیہ اعمال اور شرکیہ عقائد شامل ہیں. مثلا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور جس طرح رکوع و سجود, نماز روزہ اللہ کی عبادت ہے, اسی طرح دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے, اسی طرح جانور ذبح کرنا اور نظر و نیاز اللہ کی عبادت ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں, نظریں اور نیازیں دیتے ہیں, اور غیر اللہ سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ بدترین شرک ہے, یہ شرک اکبر ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس سے دعائیں اور فریادیں کرتا ہے, اگر اسی عقیدے پہ مر گیا دخل النار تو وہ جہنمی ہے, بخاری کی روایت ہے. تو یہ بدترین شرک ہے. اس کے علاوہ شرک کی ایک اور قسم ہے, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا یشرک فی حکم ہی احدا, اللہ کی حاکمیت میں, اللہ کے حکم میں, اللہ کے قانون اور اس کی شریعت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کی اللہ تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے, بلکہ اس وقت پوری دنیا میں صورت حال اکثریت میں مسلمانوں کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قوانین کو اور مسلمان حکمرانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو اور اس کی حاکمیت کو کالعدم کیا ہوا ہے, اور اللہ کے قوانین کے بجائے خود ساختہ قوانین کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر, جس کی مخلوق ہے, جس نے کائنات بنائی ہے, اور جو اس کائنات کا مالک, حاکم, بادشاہ اور فرمان روا ہے, اسی کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کے اوپر حکم چلائے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم چلانے کا اختیار نہیں ہے. اور جو لوگ اللہ کے احکامات سے روح گردانی کر کے, اس کی شریعت اور اس کے قوانین سے روح گردانی کر کے فیصلے کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہ لوگ ظالم ہیں. تیسری جگہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اللہ کی نازل کردہ قوانین قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق ہیں، یعنی یا تو وہ کافر ہیں یا ظالم ہیں یا فاسق ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے ذریعے سے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس گناہ سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قتل ناحق اور اولاد کا قتل اور اللہ کے حلال و حرام کے ضابطوں کو توڑنا، یہ سارے گناہ انتہائی خسارے کا باعث ہیں اور ان گناہوں کے ارتکاب کرنے والوں کو بدترین سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ قتل ناحق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم حرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ ارشاد فرمایا، یقیناً خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو جہالت اور حماقت کی وجہ سے بغیر کسی حق کے قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کے لیے حلال کیا تھا اللہ پر افترا باندھ کر اس رزق کو اپنے اوپر حرام کر ڈالتے ہیں۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدین، یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی بھی ان کو رائے راست پر چلنا، ہدایت کی راہ پر چلنا نصیب نہیں ہوا۔ اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے رزق کو حرام کر ڈالنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حابیل اور قابیل کے واقعے کے سلسلے میں، یہ دو بھائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل دنیا کے اندر ہوں گے، چونکہ اس کی ابتدا قابیل نے کی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا رہے گا۔ جیسا اگر کوئی آدمی کسی نیکی کے کام کو شروع کرتا ہے تو جو لوگ اس نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، تو کوئی آدمی اگر کوئی برائی اور بدی اور کوئی گناہ کی رسم ڈالتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اس کی بڑی بدترین سزا قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ناحق قتل کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور دائمی طور پر ان کے لیے جہنم ہے۔ ناحق قتل کرنے والے، حق کے مطابق قتل کیا ہے؟ شریعت کی روح سے جس آدمی کے اوپر قتل واجب ہو جائے اور ایک اسلامی حکومت اس کے قتل کا فیصلہ کرے، جیسے قصاص میں کسی کو قتل کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، یا کوئی آدمی مرتد ہو جائے اور اسلامی حکومت ہو تو اس کے ارتداد کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، یا کوئی آدمی شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اسلامی حکومت اسے قتل کی سزا دے گی، اسی طرح ایک اسلامی حکومت کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کو قتل کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو شریعت کے حکم کی روح سے جس کے اوپر قتل جو ہے واجب ہو جائے، جس کا قتل جائز ہو جائے، وہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کسی انسانی جان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حابیل اور قابیل کے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، چونکہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن بہرحال شیطان نے اور نفس نے اس کو ترغیب دی اور ورگلایا اور وہ قتل ناحق کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقتلہ فاصبح من الخاسرین، پس اس نے اس کو قتل کر دیا اور فاصبح من الخاسرین، وہ خسارے والوں میں شامل ہو گیا، نقصان اٹھایا اس نے، جہنم کا ایندھن بنے گا وہ اس قتل کی وجہ سے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں انسان کا خون بڑا ارزاں ہو گیا ہے، اور اس میں بھی مسلمان کا خون، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تیری بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن ایک مسلمان کا خون اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے، محترم ہے، لیکن آج اس مسلمان کا خون کس طریقے سے دنیا کے اندر بہ رہا ہے، حالانکہ قتل کے اوپر، ناحق قتل کے اوپر شدید وعید قرآن کے اندر آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ہے وہ جہنم کی سزا سنائی ہے۔ اسی طرح اولاد کے قتل کا یہاں ذکر آیا ہے، تو اولاد کے قتل کی بھی مختلف شکلیں ہر دور کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیتا تھا۔ اہل مکہ اپنی بیٹیوں کو اس قدر صفاق تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بیٹی ان کے لیے ایک آر ہوتی تھی۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں بیٹی کی پیدائش پہ اس طرح سے خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا جس طرح سے بیٹوں کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ بات کوئی غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مسلمانوں میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مشرکین کو، مکے والوں کو، اس بات کی خبر ملتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی کہ اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ قَذِيمٌ، اندر ہی اندر وہ کوڑتا تھا، اس گھٹن میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ اب میں اس کو کیا کروں، کیسے اس کو کہیں چھپا دوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں، اور پھر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو زندہ درگور ہی کرنا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو بعض جگہوں پہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کبھی اخبارات سے اور کبھی اور ذرائع سے، کہ کہیں کسی خاتون کو اگر دو تین چار بیٹیاں جو ہے وہ ہو جائیں تو اس کے بعد ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ساس ناراض ہوتی ہے، ایک ایسی عورت ہے جو بیٹیاں ہی دے رہی ہے، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ اب اس بدبخت ساس سے کوئی پوچھے کہ یہ بیٹی ہوں نا، اگر کوئی اتنا ہی بڑا گناہ تھا تو تو خود بیٹا کیوں نہیں بنی، تو خود مرد کیوں نہیں بنی؟ لیکن یہ ظلم ہے کہ خود وہ جنس جو خود عورت ذات ہے وہ عورت سے اور لڑکی سے نفرت کرتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں بھی سننے میں آتی ہیں، مثلا ایک دفعہ میں نے ایک واقعہ اخبار میں پڑھا کہ تیسری ولادت کے موقع پر ایک ساس نے اپنی بہو کو جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے بھیجا، اور باہر انتظار کر رہی تھی کہ اگر اس کے ہاں اس دفعہ بھی بیٹی پیدا ہوئی تو یہیں سے اس کو والدین کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج بھی گویا کہ بعض جگہوں پہ جہالت کی وجہ سے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، حالانکہ بیٹی کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت بلند مقام دیا ہے اور بڑی عظمت دی ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ آج بھی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو پیٹ میں بچی بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اگر لڑکی ہو تو اس حمل کو ضائع کرا دیا جاتا ہے، یہ بھی قتل ناحق ہے۔ اس طرح بعض ممالک میں جہاں ایک سے یا دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے کے اوپر پابندی ہے تو وہاں بھی یہ قتل ناحق ہو رہا ہے، کہ وہاں بعض خواتین جو ہیں اس کی وجہ سے، اس لیے کہ وہاں یہ تعزیری جرم ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے حمل گرا دیتی ہیں اور ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہ قتل اولاد کا جو سلسلہ ہے گویا کہ یہ تسلسل کے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور جاری ہے، حالانکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت شدید وعید سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ اپنی اولادوں کو اس طریقے سے ناحق قتل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندہ گاڑی ہوئی بچی سے یا اس قتل کی ہوئی بچی سے یہ سوال کرے گا، بیائی ذنب ان کو تلت، اے معصوم جان تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی؟ تو اس کو قتل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا دائمی جہنم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی وہ چیزیں جو اس نے انسانوں کے لیے حلال کی ہیں، مختلف ہیلوں بانوں سے ان کو حرام قرار دینا، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ بعض جانوروں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کو بعض بتوں کی نظر کر دیتے تھے، اور پھر ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر ان کے پیٹ کے اندر مثلا اگر اونٹنی وغیرہ ہے اور وہ حاملہ ہے، تو اگر اس کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا تو پھر اس کو جب ہم ذبح کریں گے تو اس کا گوشت ہماری عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، بصورت دیگر یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یعنی انہوں نے خود ساختہ شریعت بنائی ہوئی تھی، خانہ ساز شریعت تھی ان کے ہاں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں، جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمُوا مَرَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اللہ پر افترا باندھتے ہیں اور خود حلال و حرام کے اختیارات اپنے لیے ثابت کرتے ہیں، حالانکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے بعض ایسی چیزوں کو اپنے لیے حرام کر رکھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی ہیں۔ مطلب بہت ساری ایسی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر رواج ہیں کہ اگر ان میں سے چند کا میں آپ کے سامنے حوالہ رکھوں، مطلب آپ دیکھیں کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھروں میں اگر کوئی گائے بھینس وغیرہ ہو تو اس کا 11 تاریخ چاند کی جو ہوتی تھی، 11 تاریخ کو اس کا دودھ جو ہے وہ 11ویں والے کے نام پہ دیا جاتا تھا، और घर में चाय के लिए भी दूध नहीं रखा जाता था। यानी इसका मतलब यह है कि ये दूध जो है इसमें से घर वाले जो हैं उनके लिए यह हराम करार दे दिया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही होता था जैसे कोई चीज़ हराम होती है। और इसी तरीके से जुमरात को एक दवा की जाती है, और वो बात जगहों पे ऐसी रस्म है कि उस दवा से पहले घर के अंदर जो खाना पकता है अगर बच्चे बिलखते रहें और रोते रहें तो उनको नहीं दिया जाता कि जब तक इसके ऊपर दवा ना हो जाए उस वक्त तक ये खाना नहीं खा सकते, ये खुद साख्ता चीज़ है। इसी तरह जो मरने के बाद तीजा दसवां चालीसवां किया जाता है, कई मौलवी हजरात हैं और ख़ुद मेरे इस मामले में जो है वो बाज़ मौलवियों से बात हुई है, एक साहब कहने लगे कि ये वो खाना नहीं खाते, मसलन ये है कि वो जो ख़त्म शरीफ दिलाते हैं तीजा दसवां चालीसवां होता है उसके बाद जो खाना वगैरह जो है वो वहाँ पर पकता है सब लोग खाते हैं जो ख़त्म पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन मौलवी साहब नहीं खाते। मौलवी साहब से मैंने पूछा कि ये क्या मसला है, आप ये खाना क्यों नहीं खाते, तो वो कहते हैं ये मुर्दों के गनाओं की मैल होती है, तो ये आप मैल इन लोगों को क्यों खिलाते हैं और ख़ुद नहीं खाते, ये क्या है, ये खुद साख्ता शरीयत है, ये खुद साख्ता चीज़ें हैं, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम कर रहा, किसी के लिए वो हलाल और किसी के लिए हराम, यानी वो जो पढ़ने वाले उनके लिए तो हलाल हो गया, मौलवी साहब के लिए वही हराम हो गया, उनके लिए दूसरे घर में पकता है और वहाँ से उनके लिए आता है, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अम लहुम शुरका शरा लहुम मिन दीन मालम याजम बहिल्ला, क्या इन्होंने कोई ऐसे शरीक बना रखे हैं जिन्होंने इनके लिए अल्लाह के दीन के अलावा कोई और शरीयत और कोई और दीन बना रखा है जिसके मुताबिक ये अमल करते हैं कि किसी चीज़ को चाहते हैं तो खुद हलाल कर लेते हैं, किसी चीज़ को चाहते हैं तो खुद हराम कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि ये बदतरीन गुनाह है और इसकी सज़ा जो है वो जहन्नम है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज़ को हलाल किया वो हलाल है और अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया है वो हराम है। इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकाम हैं उनसे रूगर्दानी करने वाले जो हैं वो खसारे में हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते वकाई मिन करियतिन आतत अन अम्र रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, बहुत सी बस्तियां ऐसी थी जिनके रहने वालों ने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से तजावज़ किया, फिर अल्लाह ने उनसे शदीद हिसाब लिया व अज़बनाहा अज़ाबन नुकरा और उनके ऊपर सख्त अजाब जो है अल्लाह ताला ने भेजा। उस अजाब की एक दुनियावी सूरत यह भी हो सकती है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई वबाल आए, कत्लो गारतगरी, जंगो जदाल, आंधियों और तूफ़ान, जलजले, कहत वगैरह, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक गिरफ्त होती है जो उन लोगों पे आती है जो अल्लाह ताला के अहकाम से रूगर्दानी करते हैं। इरशाद फरमाया फज़ाकत वबाल अम्रहा वकान आकिबतु अम्रहा खुसरा, बात खसारे की हो रही है ना, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि बस उन्होंने अपने करतूतों की वजह से अपने उन गलतकारियों का मज़ा चख लिया और अंजाम कार वो लोग खसारे में हैं। कौन लोग? जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से रूगर्दानी करने वाले लोग हैं वो सख्त खसारे में हैं। सूरह फुरकान में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं वयोम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, क़यामत का दिन होगा तो ज़ालिम आदमी शिद्दत जज्बात से अपना उंगलियां काट डालेगा, अपना हाथ काट डालेगा। क्यों, क्या कहेगा? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, अफसोस, काश, जज्बात के अंदर आकर कहते हैं और अपना हाथ काट डालता है, कहता है मैंने दुनिया में रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, रसूलों की इताअत की होती, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फलानन खलीला, और मैंने फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। यानी इस दुनिया में हम देखें कि हम किन लोगों को हमने अपना दोस्त बनाया हुआ है। ऐसे लोगों को अगर हम दोस्त बनाएं जो हमें गुमराह कर डालें, जो हमें शैतान के रास्ते पर जो हम ले जाएं, जो हमें हलाल के बजाय हराम की तरफ तरगीब दें, तो क़यामत के दिन जब हम काफ़ी अफसोस मिलेंगे कि काश मैंने उसको दोस्त ना बनाया होता तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है, इसलिए फरमाया कि तुम जांच परख कर किसी को अपना दोस्त बनाओ। और वही शख्स फिर कहता है लकद अज़ल्लानी यानी ज़िक्र बादा इस जानी वकान शैतान लिलइंसान खज़ूला, लकद अज़ल्लानी यानी ज़िक्र, इस बदबخت दोस्त ने मुझे अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की किताब से, अल्लाह की याद से गाफल कर दिया, बाद इस जानी इसके बाद के वह अल्लाह की किताब मेरे पास पहुंच चुकी थी, वकान शैतान और इंसान खजूला, और शैतान तो इंसान को मौके पर धोखा देने वाला है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से रूगर्दानी करने वाला आखरत में कब से अफसोस मिलेगा और हसरत के साथ ये कहेगा कि काश मैंने दुनिया में खुदा के बागियों और नाफरमानों को दोस्त ना बनाया होता, उनके पीछे ना चला होता, बल्कि रसूलों के रास्ते को इख्तियार किया होता, तो आज मुझे इस खसारे से जो है वो दो चार ना होना पड़ता। इसी तरह जो लोग अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं नऊज़ुबिल्लाह, वो सख्त खसारे में हैं। इन मजाक उड़ाने वालों में हर दौर में हम ये देखते हैं कि अम्बिया और रसूलों کے ساتھ لوگوں نے مذاق کیا، وہ جو دین لے کر آئے اس کے ساتھ مذاق کیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد سے لے کر ہر دور میں جب اللہ کا کوئی پیغمبر لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو اور توحید کی دعوت کو پیش کرتا ہے تو انہیں مختلف قسم کے طعنے دیتے ہیں۔ کبھی اس پیغمبر کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، کبھی ان اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے کی بشارت دی ہے۔ وَخُدْ تُمْ كَالَّذِي خَادُ، ارشاد فرمائے تم بھی اسی طرح مذاقانہ بحث مباحثے میں پڑے ہوئے ہو، دین کے معاملے میں تم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، آخرت اور دنیا دونوں جہانوں میں ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان میں منافقین بھی شامل تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان سے پوچھو تو یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو یوں ہی دل لگی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تمہیں مذاق کرنے کے لیے، تمہیں استحضاء کرنے کے لیے، ہنسی اور دل لگی کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کی آیات اور اللہ کا رسول ہی ملا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز تمہیں نہیں ملی تھی۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے کی بشارت دی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، قیامت کے دن یہ خسارے میں ہوں گے، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو منافقین یہود و نصارہ کی لے ملے ملاتے ہوئے شاعر اسلامی کا، دینی شاعر کا، حدود اور تعزیرات کا اور اللہ اور رسول کے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہیں، جن کو قرآن سخت وعید سناتا ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی ہے، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور اکثر و بیشتر جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت کثرت سے دیا ہے، دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ہمیشہ انبیاء اور رسولوں کے پیروکاروں کو یہ طعنہ دیا گیا کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کے آگے پیچھے کوئی آٹو بچوں کی صدائیں لگانے والی فوجیں ہوتیں، دودھ اور شہد کی نہریں ان کے حکم کے اوپر جاری ہو جاتی، یہ کسی بڑے گھرانے کے لوگ ہوتے، کھاتے پیتے لوگ ہوتے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا طائف والوں نے کہ اگر نعوذ باللہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا پیغمبر اور رسول بنانے کے لیے، اہل مکہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو ہم سرداروں میں سے کسی پہ نازل ہوتا، کس پہ نازل ہوا ہے؟ عبداللہ کے یتیم بیٹے کے اوپر، ہم تو اس کو نبی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کی ہلاکت اور بربادی کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے مزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، دنیا کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ آزمائش بڑی سخت آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، مال و اسباب کی فراوانی۔ جس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مترفین تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ منافقانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دنیاوی لحاظ سے خوشحال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو دین کا مذاق اڑائیں ان کو سخت وعید سنائی ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انا کفیناک المستہزئین، یہ استہزاء کرنے والوں کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، انہی مکے کے کمزور لوگوں نے بدر کے میدان میں ان گستاخیوں کرنے والوں کو تہ تہ کر دیا، اور ہر دور میں ان کے ساتھ یہی ہوا۔ انشاءاللہ اس دور کے مستہزئین جو ہیں وہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے ہم نوا جو منافقین ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا، اور اللہ کا دین انشاءاللہ سربلند و سرفراز ہوگا، اور اس دین کے اوپر چلنے والوں کے لیے انشاءاللہ حقیقی کامیابی ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید میں جن چیزوں کے بارے میں نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ کام، یہ عقیدے، یہ معاملات، یہ طور طریقہ، یہ طرز عمل انسان کو خسارے سے دوچار کرے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے، تو کیا اس خسارے سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ ہاں ضرور ہے۔ قرآن مجید وہ نسخہ شفا ہے جو لوگوں کو صرف خسارے کی نشاندہی نہیں کرتا، صرف یہی نہیں بتاتا کہ کون لوگ خسارے اور گھاٹے میں جائیں گے، کون لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، بلکہ اس جہنم کے ایندھن بننے سے انسان کو بچانے کے لیے پوری تعلیم دیتا ہے، احکامات دیتا ہے، پورا ایک لائحہ عمل ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اگر قرآن مجید پر ہم غور و تدبر کریں تو اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسارے کا بھی ذکر کیا اور خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں ایک پورا لائحہ عمل بھی دیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ اور اس کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے۔ میں نے بھی اس موضوع کے آخر پہ اس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے کہ ایک آخری میسج کے طور پر میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جس خسارے کا ذکر کیا گیا ہے وہ آخرت کا خسارہ ہے کہ کوئی انسان آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے، تو اس سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جسے سورۃ العصر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہم مضامین کو مختصر کلمات میں، چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر، ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگر یہی ایک سورت ہوتی تو لوگ اس پر غور و فکر سے فوز و فلاح کی راہ کو تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن فوز و فلاح کی جو راہ ہے اس کے لیے پورا لائحہ عمل اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے، اور قرآن تو ویسے بھی کلام الہی ہے، اس کے ہر آیت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو نہیں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، تو شاید یہ محاورہ صرف اور صرف قرآن پہ ہی جو ہے وہ صادق آ سکتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی انسان کی فوز و فلاح کا اور اس کی نجات کا جو راستہ ہے اس کے بارے میں ایسے حکیمانہ ارشاد اور انتہائی مختصر اور جتنے طلع الفاظ کے ساتھ کہ اس کے اوپر بار بار غور و تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ سید قطب شہید اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں مکمل اسلامی دستور بھی ہے اور امت مسلمہ کے فرائض منصبی بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ دیکھیں جہاں خسارے کی بات آئی، کون سا انسان؟ فرمایا کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، وہ سب لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں جن کے اندر یہ چار صفات نہیں ہوں گی جو آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ جو کچھ ہم نے اس وقت تک مطالعہ کیا ہے دو نشستوں کے اندر، جن جن چیزوں کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ یہ کام کرنے والے خسارے اور گھاٹے میں ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ والا عصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ اس کی شہادت دیتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ اور اس خسارے اور گھاٹے سے جیسا میں عرض کر چکا ہوں، حقیقتاً آخرت کا خسارہ اور گھاٹا مراد ہے کہ انسان آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، اور اس سے جو بچنے کی صورت ہے وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار صفات جو لوگ اپنے اندر پیدا کر لیں وہ اس گھاٹے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلی صفت ہے ایمان، دوسری صفت ہے عمل صالح، تیسری صفت ہے حق کی وصیت دوسروں کو کرنا، اور چوتھی صفت ہے صبر و استقامت کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹے رہنا۔ اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوفناک انجام سے بچنے کے لیے خبردار کر دیا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک معصوم بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، اس کو اپنے والدین نقصان دہ چیزوں سے ڈراتے ہیں، اس کو آگ سے ڈراتے ہیں کہ یہ آگ جلا دیتی ہے، اس کو سانپ سے ڈراتے ہیں کہ یہ زہریلا ہوتا ہے، کاٹتا تو آدمی مر جاتا ہے، اس کو نقصان دہ چیزوں سے ڈراتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں انسانوں کو خبردار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگاہ نہ کرتے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں خبر نہ دیتے، تو ہمیں اپنے خسارے اور اپنے فائدے کا کوئی علم نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہلی خبر یہ دی ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ لایا عمل دے دیا جس کے اوپر عمل کر کے ایک انسان خسارے اور گھاٹے سے بچ سکتا ہے۔ یہ بچنے کی سبیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس خسارے اور گھاٹے سے اگر کوئی بچ سکتا ہے تو الا الذین آمنوا، ایمان والے بچ سکتے ہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان جس کی دعوت قرآن دیتا ہے، وہ ایمان جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ ایمان کیا ہے؟ لیس الایمان بالتونی ولا بالتحلی ولکنہ شیء وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ ایسا ایمان کہ انسان کا جو قول ہے، جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے، جو دل سے اس بات کی تصدیق کا اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، وہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور غلامی نہ کرے، وہ صرف اللہ کا وفادار بن جائے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری کا حق ادا کر دیا، وہ اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو نمونے کے طور پر رکھے اور ایمان کے جو تقاضے اس کے سامنے آئیں ان کو اسی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کے ہر تقاضے پہ لبیک کہا، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء نے اور صحابہ کرام نے ایمان کے ہر تقاضے کے اوپر جو ہے لبیک کہا اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، اس طرح ہم ان ایمان کے ہر تقاضے کے اوپر۔ صرف ایمان کا مجرد دعویٰ کافی نہیں ہے، وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایمان ایسا ایمان کہ عمل جو ہے وہ اس ایمان کی تصدیق کرے، اور ایمان میں پھر ساری ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اور آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ تو جو بھی ایمان کے ارکان ہیں ان ساری چیزوں کو دل و جان سے ماننا اور تسلیم کرنا اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا، اپنی اصلاح کرنا اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی فکر کرنا۔ مثلاً قرآن پر ایمان ہے، قرآن کے حلال و حرام کو اور قرآن کے احکامات کو ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر غور و تدبر کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانا۔ آخرت پر ایمان ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، ورنہ آخرت کے جو ہے وہ بےمانی وہ چیز ہو کر رہ جائے گی۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، انبیاء اور رسولوں پر ایمان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو دین رسول نے دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو ہدایت رسول نے دی اس کے جو ہدایت رسول کے ذریعے سے ملی اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اس سے ہٹ کر جتنے راستے ان سے دستبرداری کا اعلان کر دو، یہ رسول پر ایمان لانے کا معنی ہے۔ تو ایسا ایمان ہو، اور اس کے بعد پھر عمل صالح، ارشاد فرمایا کہ عمل صالح، ہر وہ عمل عمل صالح ہے میرے بھائی اور بزرگوں جو اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق کیا جائے، اللہ اور رسول کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق جو عمل کیا جائے وہ عمل صالح ہے۔ اور اس عمل صالح کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم شاید آج نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب ایک انسان کی موت اس کے سامنے آتی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، واپس دنیا میں بھیج دے۔ کس لیے واپس جانے کی خواہش کر رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ کوئی نیک عمل کر لوں۔ لیکن اس وقت اسے مہلت نہیں ملے گی، آج اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر نیک اعمال اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کر لیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضھا السماوات والارض، دوڑو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کے حصول کے لیے، اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے، لپکیں، دوڑیں، آگے بڑھیں، مسابقت کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کریں۔ دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ حق ہے، دین کا جو بھی حکم ہے اس کے مطابق خود بھی عمل کریں اور وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ حق بات دوسروں تک پہنچانی، دین حق کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین اور تاکید کرنا، یہ تواصی بالحق ہے۔ اور پھر تواصی بالصبر، وہ صبر کے ساتھ اس راستے کے اوپر ہمیشہ کے لیے گامزن رہیں۔ صبر کے بغیر دنیا کی کوئی منزل انسان سر نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اگر مکی زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے تو شاید یہ دین ہم تک پہنچا ہی نہ ہوتا۔ یہ ان کا صبر کا نتیجہ ہے، ان کی برداشت کا نتیجہ ہے، اور ان کی اس صبر و مصابرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ دین آگے دنیا تک پہنچایا۔ تو اللہ کی راہ میں جب انسان ایمان حقیقی کے مطابق اس کے مطالبات کے اوپر لبیک کہے گا، عمل صالح اور تواصی بالحق کی راہ اختیار کرے گا، تو اس راستے میں اس کے لیے مشکلات لازماً آئیں گی، اس لیے کہ یہ انبیاء اور رسولوں کا راستہ ہے، صحابہ کرام نے اس راستے کو اپنایا، تو ان سب کے لیے اس راستے میں مشکلات آئیں۔ تو اس راستے میں جب مشکلات آئیں تو خود بھی صبر کرنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا، یہ وہ لائحہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے تو اس خسارے سے، گھاٹے سے اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خسارے کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری برائیوں سے، بدکاریوں سے، ان سارے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور وہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے جو اس کی رضا کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبی محمد۔